والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تمام حمد و ثنا اسات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو معبود حق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو ودود ہے اور اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا. ودود کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کے اسماء الحسنیٰ میں سے ایک نام ودود کا، جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں کی سے زیادہ محبت کرنے والا بیان کیا گیا یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی مثال جو ہے وہ کسی طرح سے دی نہیں جا سکتی. البتہ کائنات میں وہ ہستی، وہ کردار جو سب سے زیادہ بے لوث، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، جس میں جذبہ محبت بھرپور ہوتا ہے، ماں کی مثال دی اور اس کو بھی کئی گنا بڑھا کر بتایا تاکہ ہم اور آپ سمجھ سکیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. پروردگار عالم کی محبت کا ایک انداز ہے، ایک جھلک ہے کہ اس نے ہمارے لیے علامہ اطہار علیہ السلام کو قادیانی بنایا. جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کے اظہار میں اس کی بہتری اور ہمدردی کے لیے کام کرتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسان کیا اہل بیت عصمت و طہارت کے ذریعے سے کہ ہمیں اور آپ کو ان سے جوڑ دیا، ان سے وابستہ کر دیا تاکہ ہم خدا کو پہچان سکیں. پروردگار عالم کی اس نعمت کا، اس محبت کا شکر ہمیں اس پر شیزا کو ضرور بجا لانا چاہیے. خواتین گرامی، کربلا اور خواتین کے کردار کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور جس آئے کریمہ کو دو دن سے میں یہاں تلاوت کر رہی ہوں، سورہ فجر کی 27-28 آئے کریمہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: اے نفس مطمئنہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہو، پس میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو. نفس مطمئنہ، امام عالی مقام سید الشہداء فرزند علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد، اپنی اولاد کو، مال کو، ساری قربانی اور اثار دینے کے بعد، عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کو کن سختیوں اور کن قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا جائے. پروردگار عالم اس بندے سے راضی ہے اور خدا نے اس کے ذکر کو ہر دل میں بیدار کر دیا. محمد اور آل محمد کی محبت کو، محبت محمد و آل محمد، خدا نے متعلق سرمایہ اور خزانہ بنا دیا اہل بلا کے دلوں کے لیے. جو بھی مومن ہے اس کے دل میں یہ محبت بیدار، اس محبت کا اظہار وہ کرتا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی. خواتین، ہم اور آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمارا بھی اس محبت سے، اس درد سے گہرا رشتہ ہے. ہم بھی مردوں کی طرح بلکہ بعض مقامات پر ان سے زیادہ اس عزاداری میں، اس فرش ادا میں، ان مجالس میں شریک کار اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس توفیق پر شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے خادموں میں سے چنا. جناب سیدہ کے فرزند پر لہو بہانے والوں میں سے ہمارا شمار کیا، آنسو بہانے والوں میں سے شمار کیا. اور اگر لہو کی بات آئے، اگر جان کی بات آئے، تو ہم تیار ہیں کہ ہم وہ بھی بہائیں گے. امام سید السجاد سے خون کے آنسو روئے ان کے دل. اور 35 سال تک مولا گریا کرتے رہے. ہم اور آپ اس فرش ادا پر آ کر اپنے آئمہ کو، حسن وقت کے امام کو پرسہ دیتے ہیں. خواتین گرامی، آج اس فرش کی 4th مجلس ہے، اور کل تک جو گفتگو ہوئی تھی تھوڑی واقعات کربلا کے حوالے سے، اور روزانہ میں آپ کو خواتین کی کردار کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا سا بیان کر رہی ہوں. آج یہاں پر جو گفتگو ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام کا مکے کے اندر جو قیام تھا، جس کے اوپر کل ہی تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی. امام 5 مہینے تک مکے میں تشریف فرما رہے. 5 مہینے تک امام مکے میں رہے، اور امام نے مختلف جگہوں پر اپنی نصرت اور یاوری کو طلب کیا. مصرے میں خط لکھا، یمن میں لکھا، مدینہ میں لکھا، مختلف جگہوں پر لوگوں کو اپنے حالات سے واقف کرتے، آگاہ کرتے رہے کہ امام حسین علیہ السلام پر کیا گزر. پر امام علی مقام جب مکے میں تھے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی امام کو ملے جو سیاسی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، اور لوگوں کے درمیان اثر و رسوخ رکھنے والے. کچھ وہ لوگ تھے جن کو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنی نصرت اور یاوری کی دعوت دی. کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو، باوجود اس کے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو براہ راست روبرو دعوت دی اور انکار کیا. کربلا جو ہے وہ بہت سارے کردار رکھتا ہے. کل پرسوں بھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم یہاں آتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کون دشمن تھا اور کون دوست. کربلا میں کس نے امام کا ساتھ دیا اور کس نے امام کا ساتھ نہیں دیا. جو دوست تھے ہم ان سے دوستی کا اعلان کرتے ہیں، یہ تولا محبت کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے امام حسین کے اوپر جان نثار کی، اور ان کو مثال بناتے اپنے لیے کہ پروردگار جیسے حسین کے ساتھ ہی تھے ہمیں بھی ویسا بناتے ہیں کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دے سکیں. اور جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یہ تبرع، ان سے اظہار برات کرتے ہیں. محرم اسی لیے آتا ہے کہ ہم ہر سال دشمنان اسلام کو یاد کریں، ان کے اوپر لعنت بھیجیں، ان سے اظہار برات کریں. تو جن لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے براہ راست نصرت کی دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا، ان میں مکہ میں موجود عبداللہ ابن عمر کی ایک شخص تھی. کردار کو واقعات کے ساتھ جب پرکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا تاریخ میں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کس کس طرح سے روکنے کی کوشش کی تھی، بہکانے کی کوشش کی تھی، کس طرح سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی. عبداللہ ابن عمر وہ شخص ہیں جنہوں نے معاویہ کی بیعت کی، وہ شخص ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، باپ کی بیعت کی تھی لیکن بیٹے کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور مدینہ کو چھوڑ کے مکے میں آ کر پناہ لی تھی اور مخفی راستے سے گئے. یعنی مدینہ سے مکہ کا راستہ اختیار کیا تھا جو مخفی راستہ تھا. لوگوں نے کہا تھا ان کی طرح سے بھاگ جائے، امام حسین نے کہا کہ آپ ان کی طرح سے بھاگ. امام نے کہا نہیں، میں شارعہ عام سے ہی جاؤں گا، اسی راستے سے جاؤں گا جو سب کے لیے وہاں ہے، جو شارعہ عام ہے، چھپ چھپا کے نہیں جا رہے تھے. امام نے سب کو بتا دیا تھا میں جا رہا ہوں. اور جب مکے میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا امام حسین علیہ السلام، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ حسین مارے جائیں گے، آپ اس شخص یعنی یزید کی بیعت کر لیں، اگر آپ بیعت سے انکار کریں گے تو قتل و خون ریزی ہوگی، مسلمان مارے جائیں گے، اس کے پاس مال ہے، حکومت ہے، سب نے اس کی بیعت کر لی، اکثریت یزید کے ساتھ ہے، اب گروہ قلیل جو رہ گیا ان میں آپ کا بھی ایک نام ہے، آپ بھی اس کی بیعت کریں. ابھی تو خود بیعت نہیں کی تھی لیکن کیونکہ اصرار امام حسین کی بیعت کے اوپر تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے کہ آپ بھی بیعت کر لیں، تاکہ خون ریزی نہ ہو. یعنی گویا امام حسین علیہ السلام اگر جنگ کے لیے جائیں گے, یزید سے مقابلہ کریں گے, جنگ ہوگی تو جتنے لوگوں کا قتل ہوگا معاذ اللہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام اس کے گنہگار. اور میں نے یہ سنا ہے کہ حسین مارے جائیں گے, رسول اللہ کی حدیث کو نقل کیا, حسین مارے جائیں گے جو ان کی نصرت اور یاوری نہیں کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو. خود رسول کی حدیث کو بھی بیان کیا اور امام حسین علیہ السلام کو روک بھی رہے. امام نے کیا جواب دیا؟ بہت خوبصورت ہے مکالمات امام حسین علیہ السلام کے مختلف لوگوں کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمان کی کڈیت, تم نہیں جانتے کہ دنیا کتنی پست اور حقیر. یحییٰ بن زکریہ, حضرت زکریہ کے بیٹے یحییٰ, جن کو اللہ بہت دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں عطا کیا تھا, دونوں پیغمبر یحییٰ بن زکریہ کا سر بنی اسرائیل کی ایک بدکار فاحشہ عورت کو بطور تحفہ دیا گیا تھا. اور بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس نے طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان 70 انبیاء کو قتل کیے, اور اس کے بعد وہ دنیا کے کاموں میں ایسے ہی مصروف ہو جاتے تھے, خرید و فروخت کی اور خرد و نیش کے, جیسے انہوں نے کوئی گناہ ہی نہ کیا. امام حسین علیہ السلام نے بہت خوبصورت مثال دی دنیا کی پستی, کہ دنیا اتنی پست ہے, اس میں ذلت اور عزت, بقا اور رہنے کا کیا سوال, جس میں بہترین خلائق کو, اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اس طرح سے قتل کر دیا جاتا ہے, اور بطور تحفہ بدکار اور فاحشہ لوگوں کے پاس بھیجا جاتا ہے. اس کا کوئی بیان ہے دنیا کا, کہ جس میں ایک وقت میں ایک سے سوا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک, جب تک نماز قضا ہوتی ہے ایک سے سوا گھنٹے کا وقت ہے, سے زیادہ. 70 انبیاء کو گھٹا قتل کر دیتے تھے اس دوران میں, اور کوئی انہیں پچھتاوا نہیں ہوتا تھا. اتنے ستمگر, اتنے ظالم, اتنے خبیث لوگ سے بنی اسرائیل. یہ ہے دنیا جس میں کون کس کی عزت کر رہا ہے, کون کس کا سر اٹھا رہا ہے, کون کس کو بچا رہا ہے, کس کی حمایت کر رہا ہے, اس کا معیار نہیں, بلکہ معیار یہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. لہٰذا شہادت کو اللہ تعالیٰ نے کہا عظمت ہے, جو شہید ہو جائے اس کو یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہے, وہ قتل ہو گیا, بلکہ وہ زندہ ہے, وہ اللہ کے پاس رزق پاتا ہے. اصلی حقیقت تو زندگی کی مرنے کی بات کی ہے, اصلی حقیقت زندگی کی اور عزت کی تو مرنے کے بعد کی ہے. امام علی مقام ان کو آخرت کا روپ دکھا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں خدا سے ڈرو, خدا سے ڈرو اور میری نصرت یاد ہی کرو. اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے جسے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, اللہ سے ڈرو, تقویٰ اختیار کرو اور میری نصرت کرو. جو امام وقت ہے, جو امام برحق ہے, اس کی اطاعت کرنا, اس کی بات ماننا, اس کے پیچھے چلنا, اس کے فرمان کے مطابق عمل کرنا, یہ ہے تقویٰ. نہ کہ کوئی اٹھے اور رہبر کوئی بتانا شروع کر دے آپ یہ کر لیں اور آپ یہ نہیں کریں. اکثر یہی ہوتا ہے, اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو لوگوں کا, عوام کا معیار یہی ہوتا ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں, جو اکثریت کر لیے ویسے ہی مولانا صاحب بھی کر لیں, ویسے ہی رحمت صاحب بھی کر لیں, ویسے ہی ہم ہمارا لیڈر بھی کر لیں. ہم لیڈر کو اپنے پیمانوں پہ, اپنے معیار کے اوپر چلائیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے, یہاں یہ چیز پسند کی جاتی ہے آپ کو یہ کرنا ہے, یہاں کی رسم یہ دستور ہے آپ کو اس طرح سے چلنا ہے. یعنی لیڈر کو چلایا جاتا ہے بجائے اس کے پیچھے چلنے کے. اور اچھا رہبر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر, بلکہ اچھا رہبر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلائے. امام علی مقام کہہ رہے اللہ سے ڈرو, اکبر پیچھے چلنے والے کم ہوں ڈر نہیں, پیچھے چلنے والے قلیل ہوں چند ایک ہوں اس سے کوئی مسئلہ نہیں, پیچھے چلنے والے مخلص ہوں, پاکیزہ ہوں. پیچھے چلنے والے وہ ہونے چاہیے جس کی اپنی فکر ہو, اپنی مرضی سے چل رہے ہوں, جو دنیا کے لیے نہ چل رہے. امام علی مقام پھر بھی نصرت کی دعوت دیتے ہیں, لیکن عبداللہ ابن عمر انکار کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اچھا الوداع, آپ سے میری شاید یہ آخری ملاقات ہوگی. انکار کر دیا نصرت سے, اور کیا کہہ رہے ہیں, میں جاتا ہوں اس جگہ کا بوسہ لوں جہاں پر رسول اللہ بوسہ لیتے ہیں. ان کا کردار بڑا عجیب کہ بوسہ بھی لینا چاہ رہے ہیں, محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اطاعت نہیں کرنا چاہ رہے, محبت کرنا چاہتے ہیں, رو رہے ہیں کہ امام سے الوداع کر رہے ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہوگی, واپس نہیں لوٹے. اور پھر جب امام نے اپنا پیراہن ہٹایا تو انہوں نے 3 دفعہ بوسہ لیا جگہ کا جہاں رسول اللہ بوسہ لیتے تھے, اور رونے لگے, لیکن اتنی ایمان کی طاقت دے دی کہ امام کا ساتھ تھے. خواتین کرامی ایسے بھی کردار. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ محبت کے اظہار کے بعد ابھی وہاں سے اتنی محبت. پھر کچھ دنوں کے بعد جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا, صبح یہ دوبارہ مدینہ گئے, یزید شام میں بیٹھا ہوا. کچھ کردار ایسے ہیں جن کا لوگوں کو خصوصاً خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تاریخ میں ہوا کیا. یزید جو ہے وہ شام کا گورنر تھا اور خلیفہ دوم کے دور پہ جو ہے وہ اس وقت سے وہ شام میں بیٹھا ہوا تھا. اتنی لمبی اس کی اوپر آ رہی. شام میں خط لکھتے ہیں اور اس کی بیعت کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی بیعت کر لی ہے, پہلے انکار کیا تھا, اب جب وقت ایسا ہے دیکھا کہ سب کچھ یزید کے پاس ہے. امام حسین علیہ السلام بھی شکست کھا گئے, ظاہری شکست ہوئی امام کو, بیعت کی. اور جب مدینہ کا انقلاب رونما ہوا ہے امام سید سجاد کے دور میں, جب اہل بیت نے اتنی بڑی قربانی دی کربلا میں, تو مدینہ میں جو یزیدی گورنر تھا اس کو ہٹا دیا گیا. اس وقت انہوں نے عبداللہ ابن عمر نے ممبروں پر آ کے, کیونکہ ان کی بہرحال حیثیت تھی, سیاسی حیثیت تھی, لوگوں کے درمیان مانی کی شخصیت تھی, بس کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص بیعت کو توڑتا ہے, عہد کو توڑتا ہے, قیامت کے دن وہ رسوا ذلیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جھنڈا ہوتا ہے, یعنی اس کو بہت ہی برے طریقے سے عذاب دیا جائے گا. اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی بیعت توڑنا گناہ ہے اور اس کا بھی یہی حال. اب اگر کسی نے یزید کی بیعت توڑی, اس کا ساتھ نہیں دیا, تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یزید کی حمایت میں انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں. تو ذرا سوچے کہ اگر ایمان میں مضبوطی اور استحکام نہ ہو, اگر دنیا پرستی, دنیا کی محبت انسان کے دل میں ہو, تو اہل بیت کی محبت دل سے نکل جاتی ہے, انسان گمراہ ہو جاتا ہے. کہتا رہتا ہوں اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی محبت کی پیمائش اور امتحان تو اس وقت ہوتا ہے جب وقت پڑتا ہے, جیسے کوفے والوں کے اوپر وقت پڑا, جیسے عبداللہ ابن عمر کے اوپر وقت پڑا. تو تھوڑی سی محبت تو رسول اللہ سے بھی تھی, امام حسین سے بھی تھی, بوسا بھی لے لیا, رو بھی لیے. ایسے امام حسین کے چاہنے والے بہت ہیں, امام حسین کے ایسے چاہنے والے, عبداللہ ابن عمر جیسے. لیکن امام حسین علیہ السلام کو ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے تھے. امام نے ان کو بوسا دے دیا, آپ دعا مانگیں گے مولا مجھے اولاد دے دے, امام وہ بھی دلوا دیں. آپ دعا مانگیں گے علم کے نیچے کھڑے ہو کر, یا حضرت عباس مجھے شفا دے دے, آپ کو وہ بھی مل جائے گا. آپ کہیں گے مجھے مال دے دے, آپ کو وہ بھی مل جائے گا. لیکن کیا امام زمانہ آپ کو کہیں گے کہ ہماری چاہنے والی بیوی, اس نے ہمارے ظہور کے لیے کچھ کیا؟ اس وقت امام کہیں گے جب ہم دین کے اوپر چل رہے ہوں گے, اور جو دین کہتا ہے کرو وہ کریں گے, اور جس سے دین نے کہا کہ نہیں کرو ہم وہ نہیں کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ امام ہمیں اپنا ساتھی مانے, جیسے امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو اپنا ساتھی مانا, جیسے امام حسین نے حر کو اپنا ساتھی مانا, جیسے کہ امام حسین نے اون محمد کو اپنا ساتھی مانا. امام کو ایسے اصحاب چاہیے, ہمارے وقت کے امام کو بھی ایسی کنیزیں اور ایسے غلام چاہیے. درود بھیجے گا خواتین کربلا میں بھرپور کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی. کل اور آج بھی ذکر کیا جاتا ہے حضرت مسلم کے فرزندوں کا. حضرت مسلم کے فرزندوں کو جس شخص نے قتل کیا حارث, گھر کا مرد دشمن اہل بیت, اتنا سخت دشمن قتل کرنے کے لیے بھی تیار, جس کی بات کو خود عبداللہ ابن زیاد نے مذمت کی کہ یہ پیارے پیارے چہرے بچوں کے سروں کو دیکھ کر, اور اس نے سختی سے کہا کہ تمہارا دل کیسے چاہا کہ ان کو قتل کر, تم نے کس طریقے سے انہیں قتل کیا ہے, اور بعد میں انعام بھی نہیں دیا. حارث کا یہ انجام, نہ دنیا ملی نہ آخرت. اس گھر میں جو مومنہ تھی وہ ایک عورت کا کردار, جس نے پناہ دی بچوں کو. عجیب ہے کربلا کا کردار, کہ ہر کردار جو بھرپور کردار ہے. کربلا میں ہمیں سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک دن میں انہوں نے اللہ کی رضایت کو حاصل کیا, امام حسین علیہ السلام کی محبوبیت کو حاصل کیا, اور جو عورت وہ کر سکتی تھی جتنا کر سکتی تھی کر گزری. یہاں تک کہ تاریخ میں بعض جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ قتل ہو, اس کو بھی قتل کر دیا. اگر اس حد تک کوئی شخص قربانی دینا چاہتا ہے, اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کے دل میں ایمان ہو, اور اگر ایمان کمزور ہو تو کہیں گے بھائی ہم نے بھی کیا, ہم کچھ نہیں کر سکے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم لوگ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, جبکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کر سکتے ہیں. اب دیکھیے تو بڑے بڑے مارکیٹ ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دین کے اوپر عمل کریں, کہ ہم نماز کی پابندی کر لیں, حجاب صحیح سے کر لیں. جب پردہ کرنے پہ آتے ہیں تو پردہ جو ہے وہ سڑک سے تو ہو جاتا ہے, یہ نامحرموں سے نہیں ہوتا. جب پردہ کرنے پہ آتے ہیں تو جہاں پر آپ کو ماحول مل رہا ہے وہاں تو آپ پردہ کر لیتے, جہاں ماحول نہیں ملتا وہاں پردہ نہیں کرتے. شادیاں ہوتی ہیں تو بدترین حال نظر آتا ہے خواتین کا, بے حیائی کا عالم ہوتا ہے. اس دور میں جب شیعہ اس قسم کی محافل کو, شادیوں کی خوشی کی محافل کو ایسے انجام دیں گے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہم امام زمانہ کے ظہور کے منتظر؟ بس خواتین گرامی, یہ فرش ازا صرف دو مہینے کے لیے نہیں ہے کہ ہم ماتم کر لیں اور یہاں پر آ کر گریہ کریں, یہاں پر آ کر مجلس برپا کر کے چلے جائیں تو ہماری ذمہ داری ختم ہوگی, بلکہ کربلا کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنا. محرم کے بعد, سوا دو مہینے کے بعد, پورے سال میں ہم نے عمل کرنے ہیں دین کے اوپر, تب جا کر ہم اگلے سال اس قابل بنیں گے فرش ازا پر بیٹھیں. اگر روئیں تو ہمارے آنسو مقبول, گریہ کریں تو ہماری یہ گریہ زاری, ہماری پرسہ داری عبادت میں شمار ہو. درود بھیجے گا. خواتین کے لیے کل اور پرسوں میں میسج دیا کہ سب سے اہم بات یہ کہ ہم اپنی منزلت کو پہچانے کے, اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرما رہے ہیں, من عمل صالحا من ذکر وانثی وهو مؤمن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ, کہ جس کسی نے بھی نیک عمل کیا اور وہ صاحب ایمان ہو, چاہے مرد ہو چاہے عورت, اس کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی کی مغفرت کی خبر دے, بشارت دے رہے. یہ معیار ہے انسان کامل کا, کامل انسان وہ ہے جو اپنا ایمان کامل کر لے اور اعمال صالح بجا لے. انسان کامل عورت بھی ہے اور مرد بھی. شریعت نے برابر کے اصول رکھے خواتین کے لیے اور مردوں کے, البتہ بعض جگہوں پر جہاں فرائض کی تقسیم ہے, جہاں ڈیوٹیز بتائی ہیں مردوں کو اور عورتوں کو علیحدہ کیا ہے, کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو خواتین کرتی ہیں مرد نہیں کرتے. مطلب بچہ پالنا, بچے کو پیٹ پہ رکھنا, بچے کی خدمت کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے جس کو عورت انجام دے رہی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیسہ کمانے کی ذمہ داری نہیں دی, گھر سے باہر جانے کی ذمہ داری نہیں دی, کیونکہ اس کے لیے پہلے سے گھر کے اندر اتنے کام. پروردگار عالم نے اس کو بری رکھا, ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, بلکہ پروردگار عالم نے ہماری ڈیوٹیز میں مردوں کی ڈیوٹیز سے فرق یوں رکھا تاکہ انصاف ہو سکے. کیا یہ انصاف ہے کہ ایک عورت گھر کے بھی سارے بوجھ کو اٹھائے اور باہر کے بھی سارے بوجھ کو اٹھائے, باہر کی ذمہ داریاں بھی نبھائے, باہر جا کر بھی بدبختی اٹھائے اور گھر کے اندر بھی جو ہے وہ زحمتیں اٹھائے؟ اس لیے پروردگار عالم نے خواتین کو اندر کی ذمہ داریاں دی اور مردوں کو باہر کی ذمہ داری. اب ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ خواتین اپنے رول کو, اپنے کردار کو پہچانیں. یہ جو سپاہی نکلیں گے امام زمانہ کے, یہ جو پروڈکٹ آپ نے بنانی ہے, آپ کے کارخانے میں بننی ہے, اس وقت اچھی بنے گی, کوالٹی والی بنے گی, ایسی بنے گی کہ ایمان بھی ہو عمل بھی ہو, جب آپ خود اپنی اس ذمہ داری سے آگاہ ہو, جب آپ خود اپنی اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سمجھ. پروردگار عالم نے عورتوں کے ذمے اتنی بڑی ذمہ داری لگائی تاکہ اچھے انسان معاشرے میں پیدا ہو سکے, ایسی نسلیں آئیں جو امام کا صحیح طریقے سے استقبال کر سکے. اب اگر خواتین اپنے کاموں مصروف ہیں, اپنی تفریحات میں مصروف ہیں, تو بچے کہاں سے نکلیں گے؟ یہ کام وہ کام ہے جو انبیاء کا کام, انسانوں کو بنانا, انسانوں کی رہنمائی, انسانوں کی رہبری انبیاء کا کام تھا, آئمہ کا کام تھا. ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو ہدایت کرنا, کیا اچھی بات ہے کیا غلط بات ہے, کس طرح سے اللہ کی محبت کو حاصل کرو گے. وہی کام اللہ تعالیٰ نے خواتین کے سپرد کیا, اور جو کام اللہ نے جس کو دیا ہے اس کے حساب سے اس کی ساخت بھی بنائی. تو مردوں کو جسمانی لحاظ سے قوی بنائے, طاقتور بنائے. مرد کم بیمار ہوتے ہیں اور زیادہ بیمار ہوتے ہیں. مرد جو ہے وہ زیادہ سختیاں بہرحال جھیل لیتے ہیں باہر کی, عورتوں کے لیے یہ سختیاں جو باہر کی ہیں وہ جھیلنا آسان نہیں ہے. اس لیے پروردگار عالم نے خواتین کو جو قوت دی ہے مردوں کو نہیں دی, وہ جذبات اور عطوفت اور محبت, یا آپ کے پاس طاقت, یا آپ کے پاس اسلحہ, یا آپ کے پاس قوت ہے جس کو آپ نے گھر کے اندر استعمال کر, ان جذبات کو, محبت کے جذبے کو, لطف اور عطوفت کے جذبے کو گھر کے اندر استعمال کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا تو آپ کے بچے اچھی طریقے سے پرورش نہیں پائیں گے, خصوصاً بچیاں, لڑکیاں جن سے بھرپور محبت کرنی چاہیے تاکہ ان کی شخصیت اچھی طرح سے بن سکے, ایسی بنے کہ کل جب وہ خود ماں بنے تو محبت کرنے کے لائق, محبت دینے کے لائق. اور حدیث میں آیا کہ جو شخص ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی محبت کو جذب کر لیتا ہے, وہ نیک شخص ہوتا ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہوں, وہ اچھا انسان ہوتا ہے. دوسروں کی نفرتوں کو جذب کرنا یہ انسان کی برائی, اس نے خلق کیا انسان ایسا اخلاق رکھتا ہو کہ دوسرے اس کو پسند کریں, بدخلقی کیا ہے ایسا انسان جس سے لوگ نفرت کرنے لگے کیونکہ اس کے بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے لوگ پسند نہیں آتا. بچے کو اللہ نے ایسے پیدا کیے, خدا نے متعلق ان کو ایسی قوت دی خود بخود محبت جذب کر, اور اگر بچوں سے محبت کی جائے تو سب سے زیادہ آپ کو محبت کے بھوکے بچے ہی نظر آتے, جن سے اگر محبت کی جائے تو یہ بھرپور محبت کرتے. تو ماں کا کردار یہ ہے کہ وہ محبت کے ذریعے سے اپنے گھر کو آباد کرے, عطوفت کے ذریعے سے, لطف کے ذریعے سے. اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ کام کتنا اہم ہے, آپ عشق کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ اس کام, یہی آپ کا اصلی کام ہے, یہی ہمارا اصلی کام ہے, ہمارا اصلی کام کچھ اور نہیں ہے. اگر ہم نے اس کام کو کم اہمیت سمجھا اور باہر کے کاموں کو زیادہ اہمیت دی کہ ہم پیسہ کما لیں, ہمارے کوئی کیریئر بن جائے, ہمارا نام بن جائے, کچھ اسٹیٹس ہو, ہم ان عورتوں میں سے ہوں جو آزاد عورتیں ہوتی ہیں, جو انڈیپینڈنٹ عورتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے کہ عورت کو اللہ نے آزادی دی ہے یہ کام پھر آپ کو کرنے کا, اصلی کام آپ کا وہ. میں نہیں کہہ رہی ایسی خواتین, ایسی خواتین اسلام کے کام آئی ہیں, جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون تھیں جو اپنے اس دور کی بزنس وومن تھیں جس میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اہمیت تھی. وہ بیوی تھیں جن کے مال نے اسلام کو طاقت دی, قیامت تک ہم ان کے مال کی تعریف کرتے ہیں, جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال اسلام کے کام آئے, اسلام کے کام آئی ان کی خدمات. لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ بھی بیوی تھی جن کے دامن سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حقیقت یہ ہے کہ عورت اگر کوئی بھی باہر کا کام کرتی ہے تو آسان نہیں ہوتا, مشکل کام. ہم خود مجلسے پڑھنے میں اندازہ ہے کہ جب ہم گھر کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے پورے جذبے کے ساتھ کی ہماری اصلی ذمہ داری ہے, بچوں کو بھی پالنا ہے, گھر کو بھی دیکھنا ہے, شوہر کو بھی دیکھنا ہے, شوہر کی اطاعت بھی کرنی ہے, اور پھر جب باہر کے بھی کچھ کرنا ہو تو انتہائی سنگین مرحلہ ہو. لیکن اب آپ کوئی کن عورتوں کو پسند کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں خواتین سے, انقلاب اسلامی ایران میں بھی عورتوں کا بہت اہم کردار ہے. اور اسی طرح سے رہبر مسلمین آیت اللہ خامنہ بھی کہ خواتین ایسی ہونی چاہیے جو گھروں میں بھی متحرک ہوں اور گھر کے باہر بھی متحرک ہوں. لیکن سب سے پہلے آپ کی اولین ذمہ داری گھر کے اندر, جب آپ کا گھر کے اندر کا نظام صحیح ہے آپ باہر بھی آئیں, لیکن گھر کو چھوڑ کے باہر بھی کر جائیں تو کوئی فائدہ نہیں. باہر کے کاموں کو ہم نے سنبھال لیا, گھر کو نہیں سنبھالا تو یہ ہماری عظمت ہے. اس لیے کمال زن, عورت کا کمال جو ہے وہ اس کے گھر کے امور پہ نظم و ضبط, گھر کے امور میں بچوں کی پرورش اور گھرداری اور شوہر کے ساتھ بہترین رویہ اور بہترین سلوک. حدیث میں آئے کہ جہاز المرأۃ حسن التبعل, عورت کا جہاز جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہترین نباہ کر, یہ عورت کا جہاز. عورت کو میدان جنگ میں بعض جگہوں پر جیسے کربلا کا میدان ہے لایا گیا, لیکن اصلی جہاد جو ہے وہ شوہر کے ساتھ نبھانا. اور اگر یہ جہاد آپ نے کر لیا, اچھے طریقے سے کر لیا, اولاد اچھی پال لی, فرض کریں ہم نے پوری محنت کی, ہم نے اپنی کوششیں کی, اولاد اچھی نہیں نکلی, نتیجے کے اوپر نہیں جانا, اصلی کام ہماری ذمہ داری. اولاد باہر جا کر بگڑ گئی کسی اور کی وجہ سے, غلط ہو گئے, ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر, ہم اپنی ذمہ داری سے تو مطمئن ہیں. شوہر خراب مل گیا، آپ نے اپنا فرض پورا کیا، شوہر بدبخت نکلا آخر تک، اس نے اپنی عاقبت نہیں سواری، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے اپنا کام پورا کیا، اگر ہم فرض پورے کر رہے ہیں، بچے آپ نے اپنی ذمہ داری کے پورے صحیح طریقے سے پال لیے، خود غفلت نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ سوال سخرو کرے گا، ذمہ داریوں کو نبھائے اور بیزار نہ ہو، اپنی ہمتیں کم نہ کریں، اپنے حوصلے پست نہ کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر کے، یا وہ سلیپنگ مس لے رہی ہوتی ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، یا ایک اور جو ہے وہ افیون ناول اور ڈائجسٹ اور فلانے اور ڈفکاری، یہ سب چیزیں ذمہ داریوں سے فرار، جس سے آپ کو کوئی سکون نہیں ملنا. سکون چاہیے تو آپ دعاؤں کی طرف آئیں. اکثر میں اپنی مجالس میں طیبہ قابلہ استجادی کا حوالہ اسی لیے دیتی ہوں کہ دعائیں بوائیں جو ہمیں سکون دیتی ہیں. آپ پتہ ہی گریہ کتنی بڑی طاقت، رونے سے انسان اعصابی طور پر بہت پرسکون ہو جاتا ہے، اور نفسیاتی لحاظ سے اور اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے رونا بہترین اسلحہ ہے، جس کی شریعت نے بہت زیادہ تاکید کی کہ جو روتا ہے اور کرب کے ساتھ روتا ہے، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے بدلے میں اسے جزا دیتا ہے. ایک آنسو جو خوف خدا سے بہایا جائے گا، پروردگار عالم اس کے بدلے میں مغفرت فرمائے، ممکن ہے اس ایک آنسو کے بدلے میں آپ کی سارے گناہ معاف ہو جائے. خوف خدا سے خصوصاً اہل بیت کی محبت سے، اگر آپ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر بھی عزاداری جو ہے صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے وقت کے امام صبح و شام اپنے جد کے مسائل پر گریہ کرتے ہیں. گریہ صرف اس وقت نہیں ہے جب کوئی رلائے تو ہم روئے، بلکہ اگر آپ مصلی پر بیٹھ کر امام حسین کو یاد کر کے زیارت عاشورہ پڑھ کے، امام کی زیارت وارثہ پڑھ کے رو لیتی ہیں، یہ بھی عزاداری ہے. کتنا اچھا عزادار ہے وہ جو سال بھر بھی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرے. آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ کی آنکھ میں اشک آ گیا، کوئی توجہ آپ نے اپنے مولا کی طرف کی، یہ آپ کی قوت ہے، طاقت ہے. دیکھیے اس سے آپ کو کتنی تسکین ملے گی، کتنی قوت ملے گی، اور اللہ سے دعا کریں گے پروردگار عالم ہم سب کو راہ راست پر رکھے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کی اور انہیں عشق کے ساتھ انجام دینے کی توفیق. جو بھی کام اگر ہم عشق سے کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ اچھا ہو، ثمرا اچھا ہو، جو کام ہم توجہ سے کرتے ہیں اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے. بچوں کو پالنے بھرپور توجہ کے ساتھ پالیے، محبت کے ساتھ پالیں، بگاڑے نہیں، ایسی محبت نہیں کہہ رہی جس میں آپ بچے کی غلطی کو غلطی نہ کہیں، تربیت کے ساتھ. یہ پہلا عنصر، اہم ترین عنصر محبت کا، بچے سے بھرپور محبت کا اظہار کرنا کہ اسے پتا بھی چلے کہ آپ محبت کر. اسی لیے کہا گیا حدیثوں میں کہ اپنے بچے کو بوسا لو، بچے کو جب آپ بوسا لیتے ہیں تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی. بچے کو اپنے سینے سے لگاؤ، سینے سے لگانا، چپکانا بچے کو، یہ عطوفت کا ایک اظہار. عجیب حیرت کی بات ہے، بات خواتین کہتی ہیں ہم ایسے نہیں کرتے، مرد بھی کہتے ہیں، مرد کہتے یقین آ جاتا ہے، لیکن جب عورتیں کہتی ہیں تو یقین نہیں آتا کہ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے اتنا دور رکھنا یہ کیسے ممکن ہے. اہل بیت کا تو یہ دستور ہے کہ وہ غیروں کے بچوں سے اظہار محبت کرے، بچہ ایسی چیز ہوتی ہے جس سے محبت کا اظہار لازمی ہے، ضروری ہے. اور اگر رحم ہے دل میں، عدالت ہے دل میں، دل مہربان ہے تو اس چیز کا اظہار ہوگا، درود بھیجے گا محبت. بچوں کی عزت اور تقریب کرنا، اب آپ تو کہیں گے کہ بہت زیادہ بچوں کے حقوق پہ انہوں نے بات کر دی، ہمارے بچے سر چڑھ جائیں گے، لیکن عجیب بات ہے اگر آپ ایران جائیں جس کو فارسی آتی ہو یا فارسی نہیں بھی آتی، تھوڑی سی توجہ کریں، آپ کو بعض جگہوں پر رسول اللہ کی احادیث کی تختیاں لکھی ہوئی نظر آئیں جس میں لکھا گیا ہے کہ اپنے بڑوں اور بچوں کا احترام اور عزت، عزت دینا بچوں کا رائٹ ہے، بڑوں کا رائٹ بھی ہے، بچوں کا بھی، ہر انسان کا حق کہ اس کو عزت دی جائے، اس کو اہمیت دی جائے. جب ہم عزت دیتے ہیں بچوں کو، بچے بھی ہمیں عزت دیتے ہیں، جب ہم بچوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں بچے بھی ہمارے ریسپیکٹ کرتے ہیں، جیسا ہم ان کے ساتھ سلوک کریں گے وہ ویسے ہی ہمارے ساتھ سلوک کریں، ہم آہستہ بولیں گے تو وہ بھی آہستہ بولیں گے، ہم ان کے ساتھ چیخ کے بولیں گے، ان کو ڈانٹیں گے تو ابھی تو شاید وہ دب کے اور ڈر کے اور اسی پریشر میں کچھ نہ کہیں، یہی بچے کل بڑے بھی ہوں گے، ان کو تمیز سکھانی ہے اپنے اپنے گھر کے رویوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. کام آسان نہیں, مشکل کام ہے, لیکن اہم کام کہ ہم بچوں کو تمیز سکھائیں. اس وقت ہم اچھے تربیت کرنے والے مربی بن سکتے ہیں جب ہم خود تربیت یافتہ ہوں. اگر ہم خود تربیت یافتہ نہیں ہے تو ہم بچوں کو کیسی تربیت دیں؟ خود تربیت یافتہ ہوں. مثلاً بچیاں یہ سن ان کے 7 سال کے 8 سال کی انتہائی اہمیت کے حامل. بچی جب 9 سال کے تمام ہو جاتے ہیں, 10واں سال شروع ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ساری تکالیف رکھی ہیں. نماز بھی واجب ہے, روزہ بھی واجب ہے, جتنے احکامات ہیں اس کو انجام دینے, پردہ بھی کرنا ہے. اگر ہم نے 7 سال سے بچیوں کو خصوصاً نماز نہیں پڑھوائی, یہ 9 سال کی عمر میں صحیح نماز کیسے پڑھے؟ شریعت نے حکم دیا کہ 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھو. 9 سال کی جب بچی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر نماز واجب ہو جاتی ہے, اس کے اوپر تکلیف واجب ہو جاتی ہے. 9 سال کی بچی کب ہو رہی ہے؟ جب اس کی شرعی نوی سالگرہ. جب پہلی سالگرہ آتی ہے بچہ 1 سال کا پورا ہو جاتا ہے, دوسرے سال میں داخل ہو جاتا ہے. جب شرعی نوی سالگرہ آتی ہے تو انگریزی کے حساب سے 3 مہینے پہلے آئے. تو اگر آپ کی بچی فیبرری میں پیدا ہوئی ہے تو جب اس کی سالگرہ نوی آنے والی ہے تو نومبر میں وہ بالغ ہو جائے گی. 3 مہینے پہلے ہی بلوغت شروع ہو جائے گی, بالغ ہو گئے, نماز بھی واجب ہے, روزہ بھی واجب ہے, اس کے اوپر تمام احکامات. اگر آپ کا بچہ دین نہیں سیکھ رہا ہے, ہم اس کو بتا نہیں رہے کہ نماز پڑھنی ہے, ہم اس کو بتا نہیں رہے کہ نامحرم کیا ہوتا ہے, شریعت کے تمام احکام انہیں بتانا سمجھانا ضروری ہے. نامحرم سے ہاتھ نہیں ملا سکتے, کسی نامحرم کو لمس نہیں کر سکتے, آپ نامحرم کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی. شریعت نے ہمیں بتایا کہ جو 6 سال کی بچیوں سے کسی نامحرم کی گود میں نہ بیٹھنے دو. کیوں؟ تاکہ بچیوں کی ابتدا سے پرورش ایسی ہو کہ وہ نامحرم مردوں سے دور رہے, کوئی انہیں ابیوز نہ کر سکے. ابھی ہمیں اور آپ کو اس دور میں جب ہم گزر رہے ہیں, عجیب عجیب چیزیں دیکھنے میں نظر آتی. اتنے اتنے سے بچے, ان کے ذہن کہاں جاتے؟ اتنی گندگی ہے اس وقت دنیا میں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیں گے تو آپ بچے محفوظ نہیں رہے, لڑکے محفوظ نہیں رہ سکتے, لڑکیاں محفوظ نہیں رہ سکتی. اس لیے ابتدا سے انہیں اہم باتیں بتائیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ مسائل کیا ہیں. 9 سال کی بچی ہو گئی ہے, اب بالغ ہے, اس کے اوپر سارے احکامات واجب ہیں. اگر آپ نے ایک بچی پاکیزہ رکھی ہے جس کو کسی محرم کے علاوہ نامحرم نے نہیں دیکھا, جس نے کسی نامحرم کو لمس نہیں کیا, جس نے کبھی کسی نامحرم کے ساتھ کوئی مسکرا کر فری ہو کر گفتگو نہیں کی, کوئی غلط کام نہیں کیا, اتنی پاکیزہ بچی جس کی کوئی 1 دن کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے, روزے اس کے پورے ہیں, آپ نے بڑا کام کیا. جب ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں تب ہوش آتا ہے کہ اب کیا ہو گیا. پہلے کھلی چھوٹ دے دی جب بچیاں 16 سال کی 17 سال کی ہوگی, اب اس کا یہاں پھر چل رہا ہے, یہ فلرٹ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, سب ہو رہا ہے معاشرے. ہماری سیاہ بچیاں کر کیا کیا نہیں ہوتا, معاشرہ بھرا ہوا ہے. اس معاشرے میں ہمیں بہت مسائل نظر آتے ہیں, تب ہوش آتا ہے ماؤں کو کہ کیا ہو گیا, پہلے سے ہوش آتا ہے. ہم لگی کے دوران عورتوں کو کیا کر رہے ہیں, اسلام نے یہ بھی پتا ہے آپ فلاں کام کریں گے بچے ایسے پیدا ہو. اتنی چیزیں ہمیں بتا دی, گورا کرنا ہے بچہ تو کیا کرو, حلیم کرنا ہے بچہ تو کیا کرو, عبادت کرو گے تو فلاں فائدہ ہوگا بچے کو, بچہ اس طرح سے پاکیزہ نکلے گا, فلاں کام کرو گے باوضو رہو گے تو بچے کے اندر یہ خوبی پیدا ہوگی. بہترین پروڈکٹ بنانے کا کارخانہ ہوگا جس میں آپ رعایت کریں دین کی, شریعت کی آپ بنا سکتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی خود ہی پیروں کے اوپر کلہاڑی مارنے والے. جب بات خراب ہو جاتی ہے تو افسوس کرتے ہیں, اور اولاد کی نیکی, اولاد کی خوشبختی, اولاد کی تربیت کے بعد جو سکون ملتا ہے, اگر کسی کو ایک اچھا بچہ مل جائے, ایک صالح اولاد مل جائے, تو روایات میں آئے کہ صدقہ جاریہ ہے. یہ صالح اولاد آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, یہ بہترین سرمایہ. اور ممکن ہے وہ صالح اولاد کوئی عالمہ بن جائے. اگر ایسا بن گیا جو دوسروں کی ہدایت کرنے والا ہے, تو آپ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. جتنے علماء ہیں یہ اچھی ماؤں کی گودوں سے نکلے ہیں, جتنے علماء ہیں ان کی ماؤں نے محنت کی ہے. وہ بغیر وضو کے اپنے بچوں کو پانی نہیں دودھ نہیں پلاتی تھی, بغیر وضو کے کھانا نہیں پکاتی تھی, راتوں کو اٹھ کر سردی میں وضو کر کے نماز شب پڑھتی تھی, ایسے عبادت گزار عورتیں ہیں جنہوں نے اچھے بچے پروان چڑھائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین اولاد کی پرورش کریں. اور جب یہ کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مقام اور منصب کی اہمیت بتائی. ماں وہ ہے جس کو خدا نے اپنے ساتھ رکھا, والدین کو, ماں باپ کو خدا نے اتارنے جو مقام دیا ہے وہ اپنے ساتھ دیا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. کیونکہ ماں باپ جو انسان بچے پر کرتے ہیں, دنیا کوئی اور ہستی نہیں کرتی. ماں باپ جو بے لوس خدمت اولاد کی کرتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا. جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں, اولاد ایک دن بھی اپنے والدین کے لیے ویسا نہیں کر سکتی. شریعت نے بتایا جذبہ ماں باپ کو خدا نے دیا ہے, اولاد میں تو ہرگز ویسا نہیں کرنا. لیکن اولاد کو کہاں سے احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ, نیکی کرو. وہ جواب تو تم دے نہیں سکتے, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ دنیا میں بھی, اور جب وہ چلے جائیں دنیا سے تب بھی اچھا برتاؤ, کیونکہ ماں باپ کا احسان چکانا تو ناممکن ہے. لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک تو کرو, ان کے ساتھ محبت کرو. اور اگر کبھی کوئی اولاد ماں باپ کے ساتھ غلط برتاؤ کرتی ہے, ان کو اذیت دیتی ہے, ان کو تکلیف پہنچاتی, چاہے ایک ہی دفعہ کیوں نہ ہو, گناہ عظیم, گناہ کبیرہ, ناقابل تلافی گناہ, آپ ہو جاتی ایسی اولاد جو ماں باپ کو اذیت دیتی, ماں باپ کو تکلیف پہنچاتی, آپ ہو جاتی. چاہے ماں باپ مجھ سے نہ کہیں گے تمہیں آپ کیا, لیکن شریعت خود بخود ایسے شخص کو آپ کر دیتی. جیسے شرک کی کوئی معافی نہیں ہے, ایسے آپ کے والدین کے لیے کوئی معافی نہیں. اتنا بڑا مقام پروردگار عالم نے اس کام کے بدلے میں رکھا, اگر کوئی والدین اچھے طریقے سے اولاد کی پرورش کرے, جنت رکھ دی ماں کے قدموں کرے. ماں کو خدا نے متعلق اتنا اونچا مقام دیا کہ اپنے ساتھ توحید کے ساتھ شریک کرے. جہاں توحید کا حکم دیا خدا نے نبوت کو ساتھ میں نہیں لگایا, توحید کا حکم دیا امامت کو ساتھ میں ذکر نہیں کیا, زکات کا ذکر نہیں کیا, نماز کا ذکر نہیں کیا, بلکہ کیا کہا, والدین کے ساتھ میں. ماں باپ کے احسان کو سمجھ, ایک عقیدہ اور ایک اخلاقی عمل, ایک عقیدہ اور ایک حقوق انسان, حقوق عباد, بندوں کے حقوق, جس میں سب سے اوپر کرے پہرے ماں باپ کو. ماں باپ کی عظمت کو جس سے نہیں پہچانا اس نے اپنے آپ کو بدبخت کرے. بدبختی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرے. کس حد تک ان کے ساتھ ہم نے اس سے سلوک کرنا ہے کہ اگر وہ بڑھاپے میں چڑچڑے ہو جائے, ضدی ہو جائے, بچے کی طرح ہوتے بوڑھے, بوڑھا بچوں کا فرق چلائے جاتے, اگر وہ سختی کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, بڑبڑاتے ہیں, اف تک بھی نہ کہنا, اف تک نہ کہنا. اف کتنی معمولی چیز ہے کہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے, اگر کہیں گے تو شریعت کے خلاف کر دی. اف بھی کہہ دیا, غلط کیا, نہ کہ ماں باپ کے سامنے چیخنا چلانا, ان کو جواب دینا, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا, ان کو تکلیف دینا. اگر دیے بہت بڑا خدا, ماں کا اگر دل دکھ جائے خدا ناراض ہوتا ہے, خدا بھی نہیں بخشتا اس کو جس کی ماں اس سے ناراض ہے. ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام درود بھیجے گا, رسول اللہ کے پاس نازل ہوئے اور فرمایا کہ جنت البقیع میں آنا, تاکہ آپ کے آنے سے کچھ گناہ گاروں کی عذاب پہ کمی آئے. نبی اکرم جنت البقیع روزانہ جاتے تھے, اور ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام کے ساتھ بھی گئے. ایک قبر سے عذاب کی صدا محسوس ہو رہی, اور صاحب قبر رسول اللہ سے کہہ رہا تھا, رسول اللہ نے کان لگا کر سنا, یا رسول اللہ مجھے پناہ دی. گویا اسے قبر میں احساس ہو گیا کہ نبی اکرم موجود ہے, لیکن اس کے عذاب میں کمی نہیں آ رہی. باقیوں کے عذاب میں کمی آ گئی, اس کے عذاب میں کمی نہیں آئی. جب نبی اکرم نے پوچھا تمہارا گناہ کون سا ہے جس کی وجہ سے تم تڑپ رہے ہو, اس نے کہا میری ماں کی بد دعا. نبی اکرم نے کہا کہ جتنے اہل قبور ہیں پورے مدینے میں منادی کروائے گئے, ان کی ماں کو بلایا, اور سب مائیں جب آ گئیں تو اس قبر کے قریب کھڑے ہو کر نبی اکرم نے کہا کہ اس صاحب قبر کی ماں کون. ایک بوڑھی عورت آگے آئی, نبی اکرم نے اس سے کہا کہ اپنے بچے کو معاف کر دو کیونکہ اللہ کا عذاب تمہاری بد دعا کی وجہ سے اس کے اوپر آ رہا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں. دیکھیے ماں جو مہربان ہے, لیکن اگر ماں غضبناک ہو جائے, جیسے خدا کا غضب ہے, خدا بھی بہت مہربان, جب بندہ مسلسل نافرمانی کرتا ہے, مسلسل اللہ کی حکم حضوری کرتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے خدا انصاف کرنے والا بھی ہے, پہاڑ بھی ہے, جبار بھی ہے, ایسے بندوں کے اوپر غضب نہ دے. ماں نے کہا میں نہیں معاف کروں گی, میں نے اس کے لیے زحمتیں اٹھائی, اس کو پیٹ میں رکھا, اس کے لیے مشقتیں اٹھائی, پال پوس کے جوان کیا, جب جوان ہو گیا, طاقتور سہانا ہو گیا, تو مجھے اذیت دینا شروع کر دی, مجھے تکلیفیں پہنچائی, میں اس کو معاف نہیں کروں. نبی اکرم نے ہاتھ اٹھایا, اللہ سے دعا کی, پروردگار تو اپنی مشیت و قدرت سے اس صاحب قبر کی صدا کو اس کی ماں کے کانوں تک پہنچا دے. پھر اس کی ماں نے سنا کہ اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ماں مجھے معاف کر دے, کیونکہ دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے مجھے آتش قبر نے گھیر رکھا, خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. بس جب یہ صدا سنی اور اس آتش کا احساس کیا, ماں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا. بے شک ماں کی بد دعا اگر کسی کو لگ جائے تو وہ آپ کہلاتا ہے, اور رسول اللہ سے جنہوں نے خدا سے دعا کی ماں کے دل میں رحم پیدا ہو. کبھی بھی ماں کی مہربانیوں کو کم نہ سمجھے اور ماں کو غضبناک نہ کرے. ان لوگوں کے لیے بھی جو جوان ہیں, جن کی مائیں ابھی ہیں, مائیں بوڑھی ہو چکی ہیں, بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والدین کے احکام جو ان بچوں کے لیے ہیں جو ماں اور باپ کے گھروں میں رہتے ہیں کہ شادی شدہ نہیں, جبکہ ابھی میں نے اس آیت کی بہت زیادہ تفصیل ڈیٹیل میں نہیں کی, یہ احکامات ان لوگوں کے لیے زیادہ ہیں جن کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, جو خود صاحب اولاد ہو جاتے ہیں. وہ وقت ہوتا ہے جب ماں باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی, جب اولاد خود مختار ہو جاتی ہے, خود طاقتور توانا ہو جاتی ہے, صاحب حیثیت ہو جاتی ہے, تو سمجھتی ہے اب ہمارے والدین بوڑھے ہوں گے, اب ان کو ایک گوشہ بنا. اس وقت میں, اس دور میں لوگوں کے لیے جو چیز اہم بن گئی ان کا کیریئر, اور زیادہ زیادہ ان کی اپنی اولاد, بچے اولاد کو بھی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. دور وہ دور ہے جس میں انسان مادہ پرستی کا شکار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مادیات سے باہر نکالے, صفِ عزا کو درگاہ بنانے کی توفیق دے, اور اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلنے کی توفیق دے, تاکہ ہم جناب سیدہ کو اور بی بی زینب کو اپنے کاموں سے, اپنے اعمال سے خوشحال کر سکیں. امام زمانہ کے ظہور میں تحجیب ہو, اللہ تعالیٰ کے نبی عورتوں کے کردار کے اوپر بات ہو رہی ہے. کربلا کا اہم ترین عورت کا کردار جناب زینب سلام اللہ علیہا سے, بے شک میں ان مجالس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان ہی نہیں کر سکتی, اور نہ ہی میں نے فوکس کیا ہے کربلا کی خواتین, ورنہ ہماری ساری بات جو اس کے اوپر نکل جاتی ہے. کربلا کی خواتین میں اہم ترین خاتون, اہم ترین کام شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہا, اور اس کی ایک قربانی کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گی, اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی کرنا کہ بی بی زینب نے دو اپنی قربانیاں دی, اور کیا سمجھا رہی ہے بچوں کو, یہ جذبہ مادری ہے جس کے اوپر جذبہ ایمانی حاکم, ایمان کا جذبہ حاکم. ماں بچہ پیاسا ہوتا ہے کہ کیسے بچے کو پانی پی لو, لیکن جب بچے کا روزہ ہوتا ہے پتہ ہے پیاس لگ رہی ہے, اچھی ماں وہ ہے جو بچے کو مومن بنانا چاہتی ہے, نہیں ابھی تھوڑی دیر صبر کرو, صبر کرنا سیکھو, تھوڑی دیر بعد پانی پی. یہی زینب ہے جو اپنے بچوں کو یہ شب عاشور بتا رہی کہ بچے پیاس کے غلبے کی وجہ سے ایسا نہ ہو فرات کے کنارے سے پانی پی. دیکھو بیٹا شدت ہے پیاس میں, فرات کے کنارے نہ چلے جانا کہ حسین اور ان کے بچے پیاس سے نہ پانی پی. یہ ماں ہے جو اپنے بچے کو شب عاشور یہ بتا رہی بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کل ماموں کے اوپر جان نکالتی آ جائے, تمہارا نام شہدائے کربلا میں سب سے آگے ہونا چاہیے. اگر وہ عجیب ہے جن کو اہل بیت سے محبت ہے, وہ اپنی قربانیاں پیش کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابن علی بھی ایسے, انہوں نے قاتل سے کہا, چھ افراد کے ساتھ قتل ہوتے ماں علی کے چاہنے والے صاحب, کہ مجھے پہلے قتل کرنے سے میرے بیٹے کو پہلے قتل کر, کہیں ایسا نہ ہو بیٹا پہاڑ میں قتل ہونے سے ڈر کر اپنا ایمان کھو بیٹھے. اللہ یہ ایمان کی طاقت ہے کہ زینب یہ کہہ رہی کہیں ایسا نہ ہو
کہ دور پیچھے رہنے والوں میں ہوں، آگے رہنے والوں میں ہوں، ہر ماں کا یہ جذبہ ہے۔ کربلا میں ماں اپنے بچوں کو رات کو یہ سمجھا رہی ہے، اداکاروں پرسا دیتے ہیں انہوں محمد جو ہے نا کرنار کے نواز رہے ہیں، عبداللہ اتنے جعفر کے بیٹے ہیں، جعفر تیار بھی ہوتے ہیں، ہمارا سلام ہو انہوں محمد۔ میں دل چاہتا ہے آج امام حسین اس صحابی کا تذکرہ کروں جس کو حبیب کہا جاتا ہے، ہمارا حبیب ابن مظاہر، جن لوگوں کو زیارت نصیب ہوئی ہے کربلا کی، ایک گنجے شہیدہ ہے جو جس پہ تمام شہدا ہے، ایک امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے جس میں حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر امام کے ساتھ، اور ایک قبر اکیلی ہے امام حسین کے روضے سے بہت نزدیک حبیب ابن مظاہر۔ حبیب کون ہے؟ وہ بوڑھے صحابی ہیں جن کی وہ رسول اللہ نے بچپن میں بوسہ، جب بوسہ لے رہے تھے تو پیار کرتے ہوئے نبی اکرم نے کہا کہ تم میرے حسین کے کام آنے والے، تو میرے حسین کے صحابی شہداء کربلا کو جانتے تھے رسول اللہ، پہلے ہی سلامی دے کر چلے گئے۔ حبیب ہوا کے امام حسین خط لکھ کر بلاتے ہیں، اے حبیب تم مرد فقیر ہو، بہت بڑے آدمی ہیں، فقیر آدمی ہیں، بہادر آدمی ہیں، پورا کوفہ حبیب کو جانتا ہے، حسین خط لکھ کر بلا رہے۔ ہمارا دل کہتا ہے مولا آپ نے تو لوگوں کو واپس پر ڈالیا، حبیب کو خود خط لکھ کے بلا، جوانوں کو واپس کر ڈالیا، بوڑھوں کو بلا رہے جن کے ریت سفید ہو چکی ہے، جن کی کمر خبیدہ ہو رہی ہے، جن کی طاقت و توانائی ختم ہو رہی ہے، شجاعت ایمانی حبیب کو بلایا، حبیب کا استقبال کیا، جناب زینب نے حبیب کو سلام کیا، تم میرے بھائی کے وفادار۔ یہ وہ حبیب ہے جو حسین ابن عتبہ کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوئے تھے، حبیب ابن مظاہر جس وقت امام کا خط پہنچا ہے حبیب کے پاس، اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا سلام ہو خواتین کربلا، کھانا کھا رہے ہیں، خط آیا، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے، کہا میرے مولا حسین کا، سب جانتے تھے امام کے اوپر کیا گزر رہی، خاموش ہے حبیب۔ بیوی کہتی ہے کیا نصرت امام کے لیے نہیں جاؤ گے، تمہیں تمہارا مولا بلا رہا ہے، تم بیٹھے، ارے اگر تم نہیں چاہتے ہو تمہیں حسین کی مدد کے لیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سلام ہو ان بیویوں کے اوپر جنہوں نے اپنے مردوں کو تیار کیا۔ بس جیسے ہی حبیب کی زوجہ نے کہا نہیں یہ معاملہ نہیں ہے، پورے کوفہ میں پہرا دیا جا رہا ہے، میں نہیں چاہتا میرے مولا کی کوئی خبر ہے، وہ حسین پر بس ہمارا حبیب خاموشی سے نکلے، مسلم نے سنا اور ان کی زوجہ ان کے بیٹے بھی ساتھ گئے۔ مسلم کا عالم یہ ہے کہ خزاب خرید رہے تھے، جب بازار میں حبیب سے ملاقات ہوئی تو کیا پوچھتے ہیں کیوں خبر ہے، اس وقت حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ حسین کو کربلا میں گھیر لیا گیا، حسین پر ناکہ بندی ہو گئی، خزاب کو زمین پر پھینکا، مسلم نے کہا اب یہ ریش خون سے خزاب ہوگی جو حسین کی نصرت دنیا بھری میں بہایا جائے گا۔ حضرت یہ لوگ کربلا میں آ گئے، کربلا میں شہید ہو گئے، بہت مختصر مسائل پر، لیکن حبیب ابن مظاہر کا سر کوفہ کی گلی کوچے میں گھوڑے کے اوپر لٹکا کر پھرایا گیا، حبیب کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو چکی کے ساتھ ساتھ پھرتے رہے، وہ چکی یا قریب الاحسان یا حق الحسین یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما خدا وندہ میں حق محمد و آل محمد ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر سزا کے تصدق میں مانے ہمارے رام بہت گناہگار ہیں سیاہ کار ہیں آپسی ہیں خطا کار لیکن تیرے حسین بھی چاہنے والے ہیں پروردگار جہاں عالی مقام سے محبت کرنے والے خدایا ہمیں وہ راستہ دکھا دے جس سے ہمارے دل پاکیزہ ہوتے ہیں پروردگارا ہمیں ذکر حسین کرنے کی معرفت امام حسین علیہ السلام کو حاصل کرنے کی امام زمانہ کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگارا بے حق محمد و آل محمد جتنے مومن و مومنات رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں خدایا تو خیر و رازقین ہیں انہیں رستے کو آخر ہدایت پر لا جو مریض ہے انہیں شفائے کامل و عاجز نائے فرمان جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں بیت اللہ مدینہ منورہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت جناب عباس کی زیارت نجب و شام و ایران کی زیارت سے فیضیا محمد مشکلان اسلام کو نیست و نابود فرما ہدایت ہے ان کی ہدایت فرما پروردگار حق محمد و محمد امام زمانے کے ثبوت میں تحجیر فرما جب امام تشریف لائے تو ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شامل کر پروردگار اگر ظہور امام صدقہ بدر دنیا سے چلے جائیں تو بھی ہمیں وقت ظہور امام کے ساتھیوں میں شامل کر ہمارے یہاں میں حق محمد والے محمد ہمیں اسلاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو جائے ان کاموں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو جائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم